السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تعلیم الفقہ اورنگ آباد. حج اور عمرہ کے مسائل. پیج نمبر 136. مسئلہ نمبر 218. حاجی پر کتنی صحیح واجب ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جب ہم حج کرتے ہیں تو تین قسم کے حج ہوتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، حج تمتع، حج اقران اور حج افراد. ٹھیک ہے، حج تمتع مطلب فائدہ اٹھانے والا حج، جس میں حاجی کو عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہوتا ہے تو وہ پھر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. لیکن حج اقران میں اس کو حج تک احرام پہنے رہنا ہوتا ہے. تو حج تمتع ادا کرنے والوں پر دو صحیح واجب ہیں، پہلی عمرہ کی جو کہ مکہ پہنچتے ہی عمرہ کے لیے ادا کی جائے گی، اور دوسری حج کی جو قربانی کے دن 10 ذوالحجہ طواف زیارت کے بعد کی جائے گی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے لیے رسول اکرم کے ساتھ مدینہ سے نکلے، جن لوگوں نے عمرہ کے لیے احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کی سعی کی اور اپنا احرام کھول دیا. پھر قربانی کے دن منا سے واپس آنے کے بعد طواف زیارت کے ساتھ حج کے لیے صفا اور مروہ کی دوبارہ سعی کی. تو یہ حج تمتع والے تھے کیونکہ انہوں نے احرام کھول دیا تھا، مطلب حج تمتع والے. اور پھر دوبارہ ان لوگوں نے 10 تاریخ کو پھر سعی کی. حج افراد ادا کرنے والوں پر حج کی صرف ایک سعی واجب ہے جو قربانی کے دن طواف زیارت کے بعد کی جائے گی، اور حج قران ادا کرنے والوں پر بھی ایک سعی واجب ہے جو وہ 8 ذوالحجہ کو منا جانے سے پہلے عمرہ کے لیے ادا کریں گے، اور وہی سعی ان کے حج کے لیے بھی کفایت کرے گی. ٹھیک ہے، یعنی حج قران اور حج افراد والوں کے لیے ایک ہی سعی ہے، جبکہ حج افراد طواف زیارت کے دن سعی کریں گے اور حج قران والے اپنے پہلے عمرے کے ساتھ سعی کریں گے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے حج قران میں صفا اور مروہ کی سعی ایک مرتبہ ہی کی. اور عائشہ رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر مدینہ سے مکہ آتے ہوئے ایک مقام جو صرف کا مقام تھا عائزہ ہو گئیں اور غسل حیض عرفہ میں کیا. رسول اللہ نے ان سے ارشاد فرمایا تمہاری صفا اور مروہ کی ایک سعی تمہارے حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہے. دیکھیں جہاں دو لکھا ہے نا تو غلطی سے ہوگا، وہ ایکچولی حج قران والوں پر ایک ہی سعی ہے. ٹھیک ہے، سہولت کے لیے حج قران یا حج افراد کی سعی 8 ذوالحجہ کو منا سے پہلے کرنا جائز ہے، اور جو مفرد یا قارن منا جانے سے پہلے سعی نہ کر سکے اسے طواف زیارت کے بعد حج کی سعی ادا کرنا چاہیے. تو یہ تھی سعی کے تعلق سے حج قران، حج تمتع، حج افراد والوں کے ڈیٹیل. ایام حج کے مسائل. 8 ذوالحجہ یوم الترویہ. اب دیکھیں الگ الگ نام ہیں. 8 ذوالحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 کو یوم عرفہ، 10 کو یوم النہر. ٹھیک ہے، اور مزدلفہ کو مشعر الحرام بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھولنے والے جو باہر سے آئے ہوئے حجاج ہیں، یعنی تمتع کرنے والے یا میقات کے اندر رہنے والے حج کے خواہش مند تمام حضرات کو 8 ذوالحجہ کو اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھنا چاہیے. یعنی جو تمتع کرنے والوں نے کیا کیا تھا کہ اپنا عمرہ کر کے احرام تو کھول دیا تھا، اب کب سے احرام باندھیں گے دوبارہ حج کا؟ وہ 8 ذوالحجہ کو. تو یا تو وہ مکہ سے احرام باندھ سکتے ہیں یا پھر منا میں اگر ہوں تو منا سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے میقات کے اندر رہنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھیں، حتیٰ کہ مکہ میں رہائش پذیر لوگ مکہ ہی سے احرام باندھیں، اور حج افراد اور حج قران ادا کرنے والے بیرونی حجاج کو میقات سے باندھے ہوئے پہلے احرام کے ساتھ ہی 8 ذوالحجہ کو منا میں پہنچنا چاہیے. کیونکہ جو قارن ہیں اور حج افراد کرنے والے تو آلریڈی احرام پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے احرام اتارا نہیں تھا، تو وہ اسی احرام کے ساتھ پھر منا چلے جائیں گے. 8 ذوالحجہ کو نماز ظہر سے پہلے منا پہنچنا مسنون ہے، اور مکہ سے سواری پر منا جانا مستحب ہے. اور یہ جو ہم 8 ذوالحجہ یوم الترویہ پڑھ رہے ہیں، تو یوم الترویہ مطلب یہ وہ دن ہے سیراب کرنے والا دن. تو عرب کے لوگ حج کو جانے سے پہلے یا منا جانے سے پہلے اپنے جانوروں کو، یعنی اونٹوں کو خوب سیراب کر دیتے تھے، خوب پانی پلاتے تھے، تاکہ 4-5 دن اونٹ اگر پانی نہ بھی پیے تو کوئی مسئلہ نہ ہو. اس لیے اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں. منا میں 8 ذوالحجہ کی نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذوالحجہ کی نماز فجر، 5 نمازیں مکمل کرنا مسنون ہے. یعنی آپ 8 ذوالحجہ کی 4 نمازیں پڑھیں گے منا میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور دوسری 9 ذوالحجہ کی فجر پڑھیں گے، ایسی ٹوٹل 5 ہو جائیں گی. جابر رضی اللہ عنہ سے حجۃ الوداع کی حدیث میں روایت ہے کہ جب یوم ترویہ یعنی 8 ذوالحجہ کا دن آیا تو صحابہ نے مکہ مکرمہ ہی سے احرام باندھا اور منیٰ کے لیے روانہ ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نکلے اور منیٰ میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور 9 ذوالحجہ کی فجر کی نمازیں ادا کی. پھر عرفات روانہ ہونے سے پہلے تھوڑی دیر رکے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر عرفات روانہ ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی تقریباً 8 سے 9 بجے کا وقت ہوتا ہے جب عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں 9 تاریخ کو. 8 ذوالحجہ کو ظہر سے پہلے منیٰ پہنچنا اور وہاں 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے. یعنی اگر کسی وجہ سے آپ نہیں پہنچ سکے منیٰ اور وہ 5 نمازیں وہاں نہیں پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں، حج پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کا. کچھ لوگ لیٹ پہنچتے ہیں نا، کچھ بیچ میں ایمرجنسی آ جاتی ہے، تو اگر آپ منیٰ نہیں پہنچ سکے 8 تاریخ کو تو کوئی بات نہیں، سیدھا 9 تاریخ کو آپ عرفہ بھی پہنچ سکتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ 8 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ سے منیٰ رات گئے پہنچی، حتیٰ کہ ایک تہائی رات گزر گئی. تو اگر کوئی شخص 8 ذوالحجہ کو منیٰ نہ جا سکے اور 9 ذوالحجہ کو سیدھا عرفات پہنچ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دم یا فدیہ ہے، اس کا حج ہو جائے گا. یعنی مین اس کو عرفات میں پہنچنا ضروری ہے، لیکن یہ مجبوری کے وقت کی بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، رسول اکرم کو ہی فالو کرنا چاہیے حج میں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خذو عنی مناسککم، کہ لے لو مجھ سے حج کے طریقے یا سیکھ لو مجھ سے حج کے طریقے. تو جیسے رسول اکرم کا حج تھا ویسے ہی ہونا چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے. دوران حج منیٰ، عرفات، مزدلفہ، ہر جگہ مقامی اور غیر مقامی سب لوگوں کو تمام نمازیں قصر ادا کرنا چاہیے، یعنی چاہے وہ مکہ والے ہوں یا کہیں اور رہنے والے ہوں آس پاس کے، منیٰ میں وہ سب نمازیں قصر ہی ادا کریں گے. کیونکہ ہمارے یہاں پر جیسے ہمارے یہاں پر یہ کانسیپٹ ہے کہ منیٰ میں پوری نمازیں پڑھنا ہوگا، تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ رسول اکرم کا حج نہیں ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قصر نمازیں ادا کی تھی. آپ لوگوں کو کسی کو اتفاق ہو منیٰ میں قصر نماز پڑھنے کا اور آپ کو آپ کے کیمپ والوں نے کہا ہو کہ نہیں پوری نماز پڑھیں، کسی کو نہیں ہوا اتفاق؟ الحمدللہ. تو وہاں پر لوگ اپنی اپنی مرضی کے فتوے دیتے ہیں اصل میں، تو ہم کو لوگوں کے فتوے نہیں سننا ہے، ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھنا ہے. دوران حج منیٰ، عرفات، مزدلفہ، ہر جگہ مقامی اور غیر مقامی سب لوگوں کو تمام نمازیں قصر ادا کرنا چاہیے. حارثہ بن وہب خزائی فرماتے ہیں، میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے مقامی اور غیر مقامی لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حجۃ الوداع میں سب کو 2 رکعت میں یعنی قصر نماز پڑھائی. تو آپ دیکھیں اتنی واضح حدیث موجود ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے تو اس تمام عرصے میں 2 2 رکعتیں ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ واپس پہنچ گئے. راوی نے پوچھا کہ آپ مکہ میں کتنے دن ٹھہرے؟ انس بن مالک نے جواب دیا 10 روز. تو آپ دیکھیں اتنی واضح احادیث سے پتہ چل رہا ہے، اور یہ دونوں بھی صحیح مسلم کی احادیث ہیں. رسول اکرم حج کے موقع پر 4 ذوالحجہ کو مکہ پہنچے، 5, 6, 7 مکہ میں قیام فرمایا، 8 ذوالحجہ کو آپ منا روانہ ہوئے، 9 ذوالحجہ کو عرفات اور مزدلفہ، 10, 11, 12, 13 ذوالحجہ کو منا میں قیام فرمایا اور 14 ذوالحجہ کو مدینہ روانہ ہو گئے. اس طرح آپ کا مکہ کا قیام 10 روز تک رہا، یعنی مزدلفہ میں رات گزاری آپ نے اور پھر باقی کے پورے دن منا میں گزارے. اس دوران آپ ہر جگہ نماز قصر یعنی قصر نماز ہی ادا کرتے رہے. دوران حج منیٰ، عرفات اور مزدلفہ کسی بھی جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامی لوگوں کو پوری نماز ادا کرنے کا حکم دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے، اور 8 ذوالحجہ کو منیٰ جانے سے پہلے طواف افادہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. پھر 9 ذوالحجہ یوم العرفہ کہتے ہیں اس کو، یوم عرفہ کے مسائل. 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد منیٰ سے عرفات روانہ ہونا مسنون ہے، اور منیٰ سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر و تحلیل اور تلبیہ پکارنا مسنون ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے کہ ہم رسول اکرم کے ساتھ منیٰ سے عرفات جانے کے لیے نکلے، ہم میں سے کوئی تلبیہ کہہ رہا تھا اور کوئی تکبیر، یعنی اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ یا لبیک اللہم لبیک. پھر منیٰ سے سیدھا میدان عرفات پہنچنے کے بجائے پہلے وادی نمرہ میں زوال آفتاب تک رکنا مسنون ہے. زوال آفتاب کے بعد مسجد نمرہ میں پہلے امام کا خطبہ سننا اور پھر ظہر اور عصر کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کر کے پڑھنا مسنون ہے. اب دیکھیں بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی، لوگ اتنا پیسہ خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، جو مسجد نمرہ ہے اس کا آدھا حصہ وادی ارنا میں ہے اور آدھا حصہ عرفات میں ہے. تو رسول اکرم ظہر سے پہلے پہلے وادی ارنا میں تھے، یعنی مسجد کے آدھے حصے میں تھے. بعد میں آپ وقوف کے لیے عرفے کے لیے آگے بڑھے، اور بغیر عرفات کے وقوف کے حج نہیں ہوتا، تو یہ بات یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور مسجد میں بورڈ لگا ہوا ہے وہاں پر اصل میں کہ کون سا حصہ عرفات کے میدان میں آتا ہے اور کون سا حصہ عرفات کے میدان میں نہیں آتا. رسول اللہ نے جو یہ دونوں نمازیں پڑھی تھی ظہر اور عصر کی قصر، اس میں بیچ میں یعنی دونوں نمازوں کے درمیان میں کوئی نفل نماز یا سنت نماز نہیں ادا کی تھی. اور ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد میدان عرفات میں داخل ہونا مسنون ہے. زوال آفتاب سے پہلے وقوف عرفہ جائز نہیں، یعنی آپ کو زوال آفتاب یعنی جب ظہر کا وقت ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی آپ کو خاص میدان عرفات میں جانا چاہیے. جابر بن عبداللہ حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا سے عرفات کی طرف چلے. قریش یقین رکھتے تھے کہ آپ مزدلفہ میں ہی قیام فرمائیں گے، جیسے کہ قریش زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے آگے چلے گئے، یہاں تک کہ عرفات میں پہنچ گئے جہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا. جب آفتاب ڈھل گیا یعنی یہی نصف النہار زوال کا وقت، تو آپ نے اپنی قصبہ اونٹنی تیار کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر وادی نمرہ کے بیچ میں تشریف لائے. وہاں آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، پھر اذان اور اقامت ہوئی اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. دوبارہ اقامت ہوئی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی. ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز نہیں پڑھی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور عرفات میں کھڑے ہونے کی جگہ تشریف لائے. اچھا، کوئی بتا سکتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں کفار مکہ کہاں تک جا کر واپس آ جاتے تھے اور کیا کانسیپٹ تھا ان کا؟ حج کے دوران وہ لوگ آگے کہاں نہیں جاتے تھے؟ جی آپ لوگوں سے ہی پوچھ رہی ہوں میں. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ قریش میں سے ہیں، اعلیٰ خاندان کے ہیں، تو وہ لوگ مزدلفہ سے ہی واپس لوٹ آتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے. کہتے تھے کہ یہ عام لوگ ہیں، اپنا میل کو جلد دور کرنے کے لیے وہ جائیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کی تردید کی، یعنی اس کو ریجیکٹ کیا ان کے اس خیال کو، اور آپ عرفات میں گئے. کیونکہ حج کیا ہے؟ عرفات ہی ہے، عرفات میں قیام ہی ہے. منا سے آ کر وادی نمرہ یا ارنا میں زوال آفتاب تک رکنا اور زوال آفتاب کے بعد وادی عرفات میں داخل ہونا افضل ہے. لیکن ہجوم یعنی رش کے باعث اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں. حجۃ الوداع میں یوم عرفہ جمعہ کے روز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رکعتوں میں قرات جہر سے نہیں کی تھی، یعنی جہری قرات نہیں کی تھی. گویا آپ نے نماز جمعہ نہیں ادا کی تھی بلکہ ظہر کی نماز قصر ادا کر کے فرمائی تھی. اگر کسی شخص کو امام حج کے ساتھ کسی شرعی عذر کے باعث باجماعت نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو اسے اپنے خیمے میں دونوں نمازیں ظہر اور عصر جمع اور قصر ادا کرنی چاہیے، اور اگر دو یا دو سے زیادہ افراد ہوں تو باجماعت جمع اور قصر نمازیں ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا بڑا میدان ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وادی نمرہ پہنچ نہیں پاتے ہیں، بہت دور دور ہوتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ اپنے ہی خیمے میں یا اپنے ہی آس پاس وہاں جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لیں گے. مقامی اور غیر مقامی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامی حضرات کو نماز پوری کرنے کا حکم دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں، اور وقوف عرفہ فرض ہے. اگر یہ رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا، نہ ہی فدیہ دینے سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے، یعنی دوسرا ہی حج کرنا پڑے گا اگر آپ عرفات میں نہیں پہنچ سکے. اور عرفات میں بھی جو خاص میدان عرفات ہے، مسجد نمرہ کا آدھا حصہ نہیں. وقوف عرفہ کا وقت 9 ذوالحجہ کے دن زوال آفتاب سے لے کر 10 ذوالحجہ کی طلوع فجر تک ہے. یعنی اگر آپ کسی وجہ سے 9 تاریخ کو نہیں پہنچ سکے، کوئی ایمرجنسی سچویشن آ گئی، کوئی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ کو فجر سے 10 تاریخ کی فجر سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جانا ہے، تو آپ کا حج ادا ہو جائے گا. عبدالرحمن بن یامر کہتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. جو شخص مزدلفہ کی رات یعنی 9 اور 10 ذوالحجہ کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے اس کا حج ادا ہو گیا. اور اگر کسی شخص نے لا علمی سے یا غلطی سے وادی عرفات کی بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا. یاد رکھیں یہ بات بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی ہے. اور جو شخص 10 ذوالحجہ کی طلوع فجر سے پہلے پہلے گھڑی بھر کے لیے بھی میدان عرفات میں پہنچ جائے گا اس کا حج ادا ہو جاتا ہے. نماز ظہر اور عصر ادا کرنے کے بعد جبل رحمہ کے قریب وقوف کرنا مستحب ہے، لیکن میدان عرفات میں کسی بھی جگہ وقوف کرنا جائز ہے. اب دیکھیں، جبل رحمہ پر جانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، بہت سے لوگ زبردستی پہاڑ پر چڑھتے ہیں، رسول اللہ پہاڑ پر چڑھے نہیں تھے. جابر رضی اللہ سے روایت کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں نے یہاں قربانی کی ہے اور منا کا میدان سارے کا سارا قربانی کی جگہ ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی قیام گاہوں پر ہی قربانی کر لو، اور میں نے یہاں وقوف کیا ہے جبل رحمہ کے قریب، جبکہ پورا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے اور میں نے یہاں پہاڑی کے دامن میں جہاں مسجد ہے وقوف کیا ہے، جبکہ مزدلفہ کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، پورے میدان میں کہیں پر بھی آپ ٹھہر سکتے، اسپیشل جبل رحمہ جانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ میدان عرفات میں وقوف کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہونا مسنون ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں، اونٹنی پر سوار ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے اور غروب آفتاب تک وقوف فرمایا، یعنی ٹھہرے وہاں پر۔ اب دیکھیں کہ عرفات میں مغرب تک رکنا ہے، لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے، اور یہی نبوی حج ہے، اسی کو فالو کرنا ہے۔ میدان عرفات میں دوران وقوف ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔ اسامہ بن زید فرماتے کہ میں عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھا، آپ نے دعا مانگنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے، اسی دوران آپ نے اونٹنی مڑی، اس کی مہار ہاتھ سے گر گئی، تو آپ نے ایک ہاتھ سے اس کی مہار تھام لی اور دوسرا ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے رکھا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں بہت سے لوگ سوال کرتے کہ کیا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا صحیح ہے، سنت سے ثابت ہے؟ بالکل سنت سے ثابت ہے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں، آپ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ وقوف کے لیے جبل رحمہ کے اوپر چڑھنا یا اس کی طرف منہ کرنا سنت سے ثابت نہیں، اور وقوف کے لیے میدان عرفات میں آنا ضروری ہے۔ جس شخص نے غلطی سے لا علمی میں وادی عرفات کی بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا، اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان عرفات سارے کا سارا موقف ہے، لیکن وادی ارنا یعنی نمرہ سے بچے رہو، یعنی اس میں وقوف نہ کرو، اور مزدلفہ سارے کا سارا موقف ہے، لیکن وادی محصر سے بچے رہو، اور منا سارے کا سارا قربان گاہ ہے۔ یہ جو وادی محصر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہاتھیوں یعنی جو اصحاب الفیل ہیں ان پر کنکریاں برسائی گئی تھی۔ وادی عرفات اور وادی نمرہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد نمرہ کا ایک حصہ وادی عرفات میں ہے اور دوسرا وادی نمرہ میں۔ مسجد کے اندر بورڈ لگا کر اس کی نشاندہی کی گئی ہے، یعنی انڈیکیٹ کیا گیا ہے، لہٰذا مسجد نمرہ میں قیام سے پہلے حدود عرفات کی تحقیق کر لینی چاہیے تاکہ حج باطل نہ ہو، یعنی آپ کو میدان عرفات میں جانا ضروری رہے گا۔ میدان عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ اور یوم عرفہ قبولیت دعا کا بہترین دن ہے۔ میدان عرفات میں مانگی جانے والی بہترین دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین کلمات جو میں نے کہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے وہ یہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، حمد کے لائق وہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی اس میں بیان کی گئی ہے۔ اس دعا کے علاوہ رسول اکرم سے کوئی دوسری دعا ہم کو نہیں ملتی کہ آپ نے کون سی دعائیں مانگی تھی، تو آپ اپنی پرسنل یا جو مسنون دعائیں کوئی بھی مانگ سکتے ہیں عرفات میں، قرآنی یا نبوی دعائیں جو بھی ہیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ پھر یوم عرفہ آگ سے برات کا دن ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم میں سے کون نہیں چاہ رہا کہ وہ آگ سے بری ہو، اس لیے ہم کو یوم عرفہ میں کثرت سے دعائیں کرتے رہنی چاہیے۔ ایون اگر ہم حج کے لیے نہ بھی گئے ہوں تو بھی ہم عرفہ کے دن دعا کریں کثرت سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، عرفے کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے، اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کو اس طرح سے اللہ کے گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر۔ میدان عرفات میں وقوف کے لیے غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں، اور میدان عرفات میں موجود حجاج کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے، البتہ غیر حجاج کے لیے جائز ہے۔ یعنی جو لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں وہ لوگ روزہ رکھیں گے، اور جو حج کے لیے گئے ہیں وہ عرفے کا روزہ نہیں رکھیں گے۔ عقبہ بن عامر کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کا دن قربانی کا دن اور ایام تشریق مسلمانوں کی عید کے دن اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ ابو قتادہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کے ذریعے گزشتہ ایک سال اور آنے والے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا، اور یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے وہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا اجر ہے۔ تو سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر میدان عرفات سے مزدلفہ آنا چاہیے۔ عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے اطمینان، سنجیدگی اور وقار کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، یعنی جب آپ عرفات سے نکلیں گے تو وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں گے، یا تو کار میں آتے ہیں، کچھ لوگ وین وغیرہ ہوتی ہے، یا پیدل آ جاتے ہیں لوگ۔ جابر بن عبداللہ حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں کہ وقوف عرفہ کے بعد رسول اکرم نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کرایا اور آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کسوہ کی مہار اس قدر کھینچی ہوئی تھی کہ اونٹنی کا سر کجاوے کے وہ حصہ جس پر سوار اپنا پاؤں رکھتا ہے اس سے لگ رہا تھا۔ آپ اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرما رہے تھے، لوگوں سکون اور اطمینان سے چلو۔ راستے میں جب کوئی ریت کا ٹیلا آتا تو آپ اونٹنی کی مہار ذرا ڈھیلی کر دیتے اور ٹیلے پر چڑھ جاتی، حتیٰ کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے۔ تو منا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے تلبیہ کہنا مسنون ہے۔ تو یہ تھے آپ کے عرفہ کے دن کے مسائل۔ اگر اب آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی آئیے اب دیکھتے ہیں ذی الحجہ لیلۃ الجمع یعنی مزدلفہ کی رات کے مسائل۔ 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں بسر کرنا واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کو مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر اور جمع کر کے مزدلفہ میں ادا کرنی چاہیے، یعنی آپ مغرب کی 3 فرض پوری پڑھیں گے مزدلفہ پہنچ کر، یعنی عرفات میں مغرب کا ٹائم ہو گیا تو آپ وہاں سے نماز پڑھے بغیر نکل گئے، اور مزدلفہ پہنچ کر آپ نے مغرب کی 3 فرض پڑھی اور اس کے بعد عشاء کی 2 فرض، ٹھیک ہے، قصر۔ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نوافل ادا نہیں کرنے چاہیے۔ دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، یعنی جب بھی سفر میں 2 نمازیں ہوں گی تو اذان ایک ہوگی اور اقامتیں 2 ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور مزدلفہ کی رات جاگ کر عبادت کرنے کے بجائے سو کر گزارنا مسنون ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ مسنون طریقہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے سو کر گزاری تھی وہ رات۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر اچھی طرح روشنی پھیلنے تک وقوف کرنا چاہیے اور اس دوران دعائیں مانگنی چاہیے، یعنی فجر کے وقت آپ اچھی خوب دعائیں کریں۔ آفتاب طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے روشنی پھیلتے ہی مزدلفہ سے منا روانہ ہو جانا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ حضرت الوداع والی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ مزدلفہ آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کی۔ دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی دوسری نماز یعنی نفل وغیرہ ادا نہیں فرمائی۔ پھر آپ نے طلوع فجر تک آرام فرمایا۔ جب صبح نمودار ہوئی تو فجر کی نماز اذان اور اقامت کہنے کے بعد بجماعت ادا فرمائی یعنی نماز۔ پھر اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہوئے تاکہ مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کا نام ہے مشعر الحرام تک تشریف لائے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگی، تکبیر و تحلیل کی اور اللہ تعالی کی وحدانیت بیان فرمائی، حتیٰ کہ صبح خوب روشنی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو مشعر الحرام سارے کا سارا مزدلفہ کا نام ہے، جہاں آپ نے وقوف فرمایا تھا وہاں اب مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ تو اگر کوئی شخص مزدلفہ میں رات بسر نہ کر سکے تو اسے ایک جانور کی قربانی دینی چاہیے یا 10 روزے رکھنے چاہیے، لیکن جو نہ پہنچے تو، لیکن اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی پہنچ گئے تو اس کے لیے کچھ کفارہ نہیں ہے۔ اور 10 روزے مکہ میں قیام کے دوران بھی رکھے جا سکتے ہیں اور کسی شرعی عذر کی بنا پر اپنے وطن جا کر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ پیدل ہجوم کی وجہ سے، ٹریفک میں رکاوٹ کی وجہ سے، کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے کوشش کے باوجود اگر کوئی شخص مزدلفہ میں رات قیام نہ کر سکے یا مزدلفہ میں داخل نہ ہو سکے تو اس پر کوئی دم نہیں اور اس کا حج درست ہوگا۔ یعنی آپ کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ پہنچے یا نہ پہنچ سکے تو اس پر کوئی دم نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کر کہیں اور پہلے ہی رک گئے تھے تو پھر اس صورت میں قربانی دینی ہوگی۔ مزدلفہ میں نماز فجر عام دنوں کے نسبت وقت سے پہلے ادا کرنا مسنون ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اکرم کو ہمیشہ وقت پر نمازیں پڑھتے دیکھا ہے سوائے 2 نمازوں کے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے، مغرب کی نماز تاخر سے ادا کرنے کی، اور اس دن فجر کی نماز آپ نے وقت سے پہلے ادا فرمائی۔ جس شخص نے نماز فجر مزدلفہ میں پالی اس کا وقوف مزدلفہ درست ہوگا، اس پر کوئی فدیہ ہے نہ دم ہے۔ عروہ بن مدرس بن اوس بن حارثہ بن لامتائی کہتے ہیں کہ میں مزدلفہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ نماز کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں قبیلہ طے کے پہاڑوں سے آیا ہوں، میں نے اپنی اونٹنی کو خوب دوڑایا اور اپنے آپ کو بھی خوب تھکایا یعنی جلدی پہنچنے کے لیے، اور اللہ کی قسم میں نے راستے میں کوئی پہاڑ ایسا نہیں چھوڑا جس پر عرفات کے تصور سے وقوف نہ کیا ہو، کیا میرا حج ہے یا نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص مزدلفہ میں ہماری اس نماز فجر میں حاضر ہوا اور ہمارے ساتھ وقوف مزدلفہ کر لیا یہاں تک کہ منا کو روانہ ہوا اور اس سے پہلے وقوف عرفہ بھی کر چکا ہو اور رات کے وقت یا دن کے وقت اس کا حج ہو گیا اور اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں اتنی آسانی رکھی گئی ہے کہ کسی وجہ سے آپ دیر سے پہنچے عرفات میں یا وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے اور عرفات میں سے گزرے تو بھی آپ کا وقوف عرفات ہو گیا۔ اگر کوئی شخص نماز عشاء کے آخری وقت یعنی آدھی رات تک کسی وجہ سے مزدلفہ نہ پہنچ سکے تو اسے نماز مغرب اور نماز عشاء دونوں جمع اور قصر کر کے مزدلفہ سے باہر جہاں کہیں ہوں وہیں ادا کر لینی چاہیے اور بعد میں مزدلفہ پہنچنا چاہیے۔ جیسے ابھی سوال کیا تھا نا، تو آپ مزدلفہ پہنچ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت دیر ہو جائے گی تو پھر آپ کیا کریں، مزدلفہ پہنچنے سے پہلے بھی یعنی کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، آدھی رات گزر گئی، تو آپ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے بھی راستے میں مغرب اور عشاء پڑھ سکتی ہیں۔ مزدلفہ کا سارا میدان موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، ہر حاجی اپنی اپنی قیام گاہ پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دعائیں مانگ سکتا ہے، لیکن مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں جہاں آج کل مسجد ہے وہاں وقوف کرنا افضل ہے یعنی زیادہ بہتر ہے۔ مزدلفہ میں دعائیں مانگنے کے لیے قبلہ رخ ہونا مسنون ہے، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے آپ دعائیں کریں گے۔ کمزوروں، بیماروں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے منا جانے کی اجازت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ام المومنین سودہ رضی اللہ عنہ بھاری بھرکم خاتون تھی، اسی لیے انہوں نے رسول اکرم سے رات کے وقت مزدلفہ سے منا روانہ ہونے کی اجازت چاہی، تو آپ نے انہیں اجازت دے دی. یعنی رش کی وجہ سے بعد میں پھر لوگ پہنچ نہیں پاتے ہیں نا، تو ایسی خواتین، بوڑھے، بچے جلدی چلے جا سکتے ہیں مزدلفہ سے. مزدلفہ سے سکون اور وقار کے ساتھ منا آنا چاہیے، لیکن وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزرنا چاہیے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم مزدلفہ سے منا آتے ہوئے وادی محصر سے تیزی سے گزرے. راوی بشر نے اس میں اضافہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے سکون اور سنجیدگی کے ساتھ لوٹے اور لوگوں کو بھی سکون اور سنجیدگی سے چلنے کا حکم دیا. یہ جو وادی محصر ہے، مزدلفہ اور منا کے درمیان ایک وادی ہے جہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا، اس میں آپ نے وہاں سے جلدی گزرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو وہاں سے جلدی گزر جانا چاہیے. مزدلفہ سے منا آتے ہوئے تلبیہ کہنا مسنون ہے. فضل بن عباس مزدلفہ سے منا آتے ہوئے رسول اکرم کے پیچھے سوار تھے. ان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو رمی کرنے تک تلبیہ کہتے رہے. وقوف مزدلفہ کے بعد منا روانہ ہونے سے پہلے صرف جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے سات کنکریاں چننا مستحب ہے، واجب نہیں. یعنی بہت سارے لوگ مزدلفہ سے کنکریاں چن لیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. آپ صرف سات کنکریاں چن لیں، یا چاہے تو منا سے بھی چن سکتے ہیں کنکریاں، مزدلفہ سے چننا ضروری نہیں ہے. اور جو 10 تاریخ کے دن ہوتی ہے رمی، وہ جمرہ عقبہ کو ہی ہوتی ہے، بس اس کے بعد دوسرے دن آگے بھی کرنی ہوتی ہے. تو 10 ذی الحجہ قربانی کے دن کے مسائل. یوم النہر، قربانی کے دن منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ جو مکہ کی طرف ہے کو کنکریاں مارنی چاہیے، پھر قربانی کرنی چاہیے، پھر حجامت بنوانی چاہیے، اور اس کے بعد مکہ جا کر طواف افادہ کرنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں، یہ آپ یاد رکھیں سیکوینس، کہ پہلے آپ مزدلفہ سے رات میں صبح نکلے، فجر کے بعد آپ منا پہنچے، آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، سات کنکریاں یا تو مزدلفہ سے لے لی آپ نے یا منا سے لے لی، جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، اس کے بعد قربانی کی آپ نے، اس کے بعد آپ سر منڈوائیں گے یعنی مرد حضرات، اور اس کے بعد مکہ جا کر طواف افادہ کریں گے، جو کہ حج، طواف حج کہتے ہیں، جس کو اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے مزدلفہ سے منا آنے کے بعد پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، پھر اونٹوں کی طرف تشریف لائے اور انہیں ذبح کیا. پاس ہی حجام بیٹھا تھا، آپ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے سر مونڈنے کا حکم دیا. اس نے سر کا دایاں حصہ مون دیا. آپ نے بال نزدیک بیٹھے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر دیے. پھر آپ نے حجام کو سر کا بایاں حصہ مونڈنے کا حکم دیا. پھر پوچھا ابو طلحہ کہاں ہیں. وہ حاضر ہوئے تو آپ نے وہ بال ان کو عنایت فرما دیے. تو یہ صرف رسول اکرم کے لیے خاص تھا، کسی اور کے بال آپ تبرک کے طور پر نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے قربانی کے دن ہی طواف افادہ کیا، پھر مکہ سے منا واپس جا کر نماز ظہر ادا فرمائی. تو قربانی کے دن جمرہ عقبہ پر رمی یعنی کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حجامت بنوانا اور طواف زیارت بالترتیب کرنے افضل ہیں. لیکن اگر کوئی شخص جانے بوجھے یا بے جانے بوجھے نہیں، بھول کر آگے پیچھے کر دے، تو کوئی حرج نہیں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی آسانی ہے ہمارے دین میں. رسول اکرم کے پاس حج کے دوران لوگ آتے جاتے تھے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی سے یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ولا حرج ولا حرج، کوئی بات نہیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اکرم حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں کھڑے ہوئے تاکہ لوگ آپ سے مسائل دریافت کر سکیں. ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نے لا علمی میں قربانی سے پہلے حجامت کروا لی. آپ نے ارشاد فرمایا، اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں. دوسرا شخص حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے کنکریاں مارنے سے قبل لا علمی میں قربانی کر لی. آپ نے فرمایا، اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج کی بات نہیں. غرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقدیم اور تاخیر یعنی ڈیلے ہونا یا پہلے کر لینا کے معاملے میں جو بھی سوال کیا گیا، اس کے جواب میں آپ نے یہی جواب ارشاد فرمایا، اب کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں. افعل ولا حرج. سبحان اللہ. طواف زیارت کے بعد حج کی صحیح ادا کرنی چاہیے، جو تمتع کرنے والے لوگ تھے. حج کو حج اکبر اور قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کو یوم حج اکبر کہا جاتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے روز منا میں جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے اس حج میں جو آپ نے ادا کیا، ارشاد فرمایا، لوگوں، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، قربانی کا دن. آپ نے ارشاد فرمایا، یہ یوم حج اکبر ہے، یعنی قربانی کا دن سب سے بڑا دن ہے حج کا. 10 ذی الحجہ کو مینا میں نماز عید ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے. رمی جمرہ عقبہ، قربانی، حجامت اور طواف زیارت کے جو ہے آگے مزید آئیں گے، تو وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے مسائل انشاءاللہ. تو یہ تھے آپ کے یوم النہر کے مسائل، یعنی 10 تاریخ کے. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. حج اکبر نام کی کوئی چیز نہیں. عرب کے لوگ حج کو حج اکبر کہتے تھے اور عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے. تو جمعہ کے دن حج آئے، سیم حج ہوگا. اور رسول اکرم نے جب حج کیا تھا تو وہ بھی جمعہ کو ہی آیا تھا، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ حج اکبر تھا. یہ بہت ہی واضح انداز میں ہے کہ دو جانور، دو بکرے، تو اس لیے کچھ علماء اس کو ناپسند قرار دیتے ہیں کہ گائے میں حصے ہوتے ہیں اصل میں، اور جبکہ دو جانور دینا ہے آپ کو، لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے ایک جانور دینا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ دو بکرے یا دو بکریاں دیں بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے ایک بکری یا ایک بکرا دیں، وہ زیادہ بہتر ہے. وہی عقیقے کے لیے بہتر ہے کہ دو جانور ہی دیں، یہ مسنون طریقہ ہوگا تو وہ زیادہ بہتر ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.